مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں میرے مرشد محبوب سیدی حسن ندیم خلقی و محبوب مرشدی مولای عارف باللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں زبان سے تو ہے دوست شہبازیاں ہیں بباطن مگر آہ فاشیاں ہیں یعنی زبان سے تو پاکیزگی کے دعوے ہیں تقویٰ کے دعوے ہیں لیکن اندر ہی اندر چنگادر پن ہے خفاش کہتے ہیں چنگادر اور چنگادر اندھیرا پسند ہوتا ہے ظلمت پسند ہوتا ہے گناہ میں بھی اندھیرا ہوتا ہے گناہ پسند بھی چنگادرانہ خصلت ہے کیونکہ چنگادر اندھیرا پسند کرتا ہے اندھیروں میں رہتا ہے سورج دشمنی کرتا ہے روشنی سے اس کو وحشت ہے اسی طرح سے زبان سے تو دعویٰ کرتے ہیں نیکیوں کا تقویٰ کا پاکیزگی کا لیکن اندر ہی اندر گناہوں کی بھرمار ہے ظلمت ہی ظلمت ہے نہ ذکر ہے اللہ کا صبح شام نہ تلاوت کی پابندی ہے نہ نمازوں کی پابندی ہے اور نہ ہی ہے حسینوں سے دوری ہے گناہ سے ظلمت آتی ہے دل اندھیرا ہو جاتا ہے زبان سے تو ہے دوست شہبازیاں ہیں بباطن مگر آہ فاشیاں ہیں عبارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو عبارت سے مت دیکھ توبہ کی برکت سے درگاہیاں ہیں کہ توبہ کی برکت سے درگاہیاں ہیں عبارت سے مت دیکھ ان عاصیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درگاہیاں ایک بات نہیں گناہ یہ بھی ہے خفاش پانے کی یہ بھی ہے کہ خود تو گناہوں اپنے عیبوں پہ تو نظر ہے نہیں اپنے گناہوں پہ تو نظر ہے نہیں جہاں کسی کو گناہ کرتے دیکھا اس کی حقارت دل میں آ گئی اور دوسروں کو بتا بھی رہے کہ برا گناہ سے گناہ کرتا ہے دو گناہ ایک تو حقارت کا گناہ کسی مومن کو حقارت سے دیکھنا گناہ اور دوسرا اس کی برائی کو عیبوں کو بیان کرنا غیبت کا گناہ دو حرام کاموں میں جس کی اور بھی مفاسد ہیں اور بھی ان سے اور بھی گناہ نکلتے ہیں یہ گناہ میں دو گناہ نہیں بلکہ اور بھی گناہ ان میں شامل ہو جاتے ہیں تکبر کا گناہ بھی شامل ہو جاتا ہے عجب کا گناہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو اندر سے ایک خفاش پن یہ بھی ہے
عبارت سے مت دیکھ عاصیوں کو کہ توبہ کی برکت سے درگاہیاں ہیں زبان سے تو ہے دوست شہبازیاں ہیں بباطن مگر آہ فاشیاں ہیں جو پرہیز کرتے معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں جو پرہیز کر دے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں
میں یہ سب اللہ رب العالمین مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تو معلوم ہوا کہ دشواریاں، پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں، آفتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور بتا دیا کہ ایک گناہ ہم نے یہ بڑا ہے کہ دوسروں کے عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، اپنے ظاہر اور باطن کی خبر نہیں.
جو پرہیز کرتے نہیں معصیت سے انہیں راہ میں سخت دشواریاں ہیں، گناہوں کے اسباب سے دور ہو گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں، گناہوں کے اسباب سے دور ہو گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں.
گناہ سے جب ہی بچ سکتا ہے جب گناہوں کے ماحول سے، گناہوں کے اسباب سے دور رہے، قریب رہتا ہے تو مبتلا ہو جاتا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے بندوں سے بے حد محبت سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے قریب بھی مت جاؤ. باپ بہت ہی شفقت سے اپنے بیٹے کو برے کام سے منع کرتا ہے، بری جگہ جانے سے منع کرتا ہے، برے دوست کے قریب جانے سے منع کرتا ہے. اس میں اس کی شفقت ہوتی ہے کہ اگر یہ اس کے قریب جائے گا تو مبتلا ہو جائے گا، نقصان اٹھائے گا. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو انتہائی محبت سے یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اللہ کی حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے. گناہوں کے اسباب میں فی الوقت تو اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے ٹچ موبائل اور کیبل. جو لوگ کیبلوں سے بچے ہوئے ہیں ٹچ موبائل سے نہیں بچ پا رہے وہ چھوڑ کر دیکھ لیں. جن لوگوں نے ہمت کر کے اس مصیبت کو چھوڑ دیا تو ان کو خود احساس ہوا کہ ہم کتنی مصیبت میں تھے، کتنی پریشانی میں تھے. اور ان چیزوں کی وجہ سے سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی برائی بد اخلاقی کی بھی پیدا ہو رہی. بچے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، بہو ساس کا ادب نہیں کرتی، اولاد ماں باپ کا ادب نہیں کرتی، اور شاگرد استاد کا ادب نہیں کرتا، اور مرید شیخ کا ادب سے محروم ہو گیا. بد اخلاقی بھر گئی ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے جس کا احساس بھی نہیں ہے. اور گناہ تو اپنی جگہ ہے ہی، بد نگاہی، خدا تعالیٰ کی لعنت خریدنا، اور آنکھوں کا زنا کرنا، اور خدا و رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بلکہ انتہائی آسانی سے متقی آدمی بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے. اور ذرا سی دیر میں صوفی صاحب، کوفی صاحب بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں پناہ میں رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے غفلت کا بڑا ذریعہ بھی یہی ہے، اگرچہ مباح کام میں بھی لگا ہو لیکن مباح میں بھی انہمام ہو جاتا ہے. ضرورت سے زائد خبریں، اس کا جواب دینا، اس کا جواب دینا، تعلقات بڑھ جاتے ہیں. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ضرورت سے زائد تعلقات خدا تعالیٰ سے غفلت کا سبب ہو جاتے ہیں. تو یہ غفلت بھی ایک جرم ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. یہ غفلت کی آنکھ جب کھلے گی، جب آخرت میں محشر کے میدان میں ذکر اللہ کے اور اللہ کی عبادت کے اور تلاوتوں کے بڑے بڑے انعامات مل رہے ہوں گے، اور جو لوگ خدا تعالیٰ سے غفلت کی زندگی گزار رہے تھے وہ محروم اپنے ہاتھوں کو افسوس سے مل رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس غفلت سے، تو غفلت کے جرم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تب احساس ہوگا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کتنا ضائع کیا، کتنا ضروری تھے ہمارے لیے واٹس ایپ ادھر سے ادھر کرنا. بعض لوگ دینی مجالس کو فارورڈ کرتے ہیں لیکن خود نہیں سنتے. حضرت رحمتہ اللہ علیہ ہمارے ارشاد فرماتے تھے کہ ایک باورچی ہے جو تمام مہمانوں کو خوب سوپ پلا رہا ہے، انڈے کھلا رہا ہے، حلوے کھلا رہا ہے، بڑھیا بڑھیا کھانے پکا کر کھلاتا ہے لیکن خود نہ سوپ پیتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے تو وہ خود سوپ کے کانٹا ہو جائے گا, خود اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. دوسروں کے نفع کی فکر ہے لیکن اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے. یہ آدمی بے وقوف ہے, احمق ہے کہ خود دین حاصل نہیں کر رہا, اپنے اوقات کو خبروں میں اس میں اس میں ضائع کر رہا ہے. ہم ابھی بڑے گناہ کی بات نہیں کر رہے, جو لوگ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم تو گندے پروگرام نہیں دیکھتے, ہم تو ڈرامے نہیں دیکھتے, لیکن اس میں بے شمار مشاغل ہیں نیٹ کے نیٹ میں اور ٹچ موبائل کے اندر, ان میں مبتلا ہو جانا کون سا نیکی کا کام ہے. خدا تعالیٰ سے غفلت کرنا, جہاں حکم ہے کہ تیری زبان ہر وقت رب اللسان رہے اللہ کے ذکر سے, اور تیرا ذکر دل بھی ذکر کرتا رہے اللہ کی یاد سے مزین ہو منور ہو, تو دل کہاں چلا گیا؟ دل تو کہیں غیروں میں پھنسا ہوا ہے, خدا تعالیٰ سے بالکل غافل ہو جاتا ہے انسان. اس لیے ضرورت کے درجے میں یہ جو سادہ موبائل ہے اس کا بھی استعمال ضرورت کے درجے میں ہونا چاہیے. ہاں یہ بھی یاد رکھو, یہ تو پڑھتے پڑھتے ہم کہاں پہنچ گئے, تو ابھی بات عجیب سی لگے گی, لیکن سادہ موبائل کو بھی ضرورت کے درجے میں استعمال کرو, اپنی زبان کو بھی ضرورت کے درجے میں استعمال کرو, تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں اس کو ضرورت کے درجے میں استعمال کرو, اور باقی وقت ان تمام نعمتوں کو, آنکھوں کو, کانوں کو, زبان کو, ناک کو, ہاتھ پیر کو, اپنے دل کو خدا تعالیٰ کی یاد میں لگائے رکھو. بس تھوڑا عرصہ یہ زندگی ہے, اس کے بعد ایشی ایشی
گناہوں کے اسباب سے دور ہو گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں ہیں.
یہی وجہ ہے کہ موبائلوں میں رکھے اور حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, نہ والدین کی خدمت کا خیال, نہ ان کا ادب, نہ اوروں کے دکھ درد کا احساس, بس بھاگے پھر رہے ہیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر, اور موبائلوں کے اندر صبح شام لگے ہوئے ہیں, اور گھر میں جو ضرورتیں ہیں اور والدین ہیں بڑے ہیں, نہ ان کی خدمت کا خیال ہے نہ ان کا احساس ہے. گھر پھیلا ہوا ہے, گھر سمیٹنے کی فرصت نہیں, گھر میں ضرورت ہے کوئی بیمار ہے اس کی کوئی خدمت یا عیادت کی ضرورت نہیں, پڑوس میں کوئی بیمار ہے دکھ تکلیف ہے اس کا کوئی خیال نہیں, پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ صبح شام اسی میں لگے ہوئے ہیں, دماغ وہیں لگا ہوا ہے, سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سے تعلق ہو گیا اور انہی میں دماغ لگا ہوا ہے.
گناہوں کے اسباب سے دور ہو گے تو منزل میں ہر وقت آسانیاں دوائے
تمام بیماریوں کی ایک دوا بھی ہو سکتی ہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ گناہوں کا جنگل بھرا ہوا ہے, تو دو طریقے ہیں, ایک زمین ہے مثلا اس میں جھاڑیاں اور خودرو پودے اگے ہوئے ہیں اور اس میں کاٹ کرنی ہے, تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک کونے سے ان درختوں اور خودرو پودوں کو اور کانٹے دار جھاڑیوں کو اکھاڑنا شروع کرے. ایک کونے سے اکھاڑنا شروع کر رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, بہت محنت سے اس نے زمین کا آخری کونے تک پہنچ گیا, وہ نکالتے. اب جو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو جہاں سے اس نے صفائی کی تھی وہاں پھر خودرو جھاڑیاں پیدا ہو گئی, تو یہ بڑی محنت طلب کام ہے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پورے جنگل کو آگ لگا دے اور اس آگ سے جو ہے وہ تمام خاردار جھاڑیاں اور خودرو پودے جل گئے اور اس کی راک کھاد پر کام دینے لگے, تو یہ آسان طریقہ ہے. اسی طرح سے گناہوں کو چھوڑنے پر محنت تو کرنی ہے, گناہوں کو تو چھوڑنا ہے تبھی اللہ کو پا سکیں گے, لیکن اس کا ایک مختصر اور آسان طریقہ بھی ہے, کہ خدا تعالیٰ کے عشق کا چسکا لگ جائے، خدا تعالیٰ کے عشق کو حاصل کر لے، ہر کرا جاماز عشق چاک شو اوز حرص و عیب کلی پاک شو، کہ جو جس نے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا عشق حاصل کر لیا اور تمام تعلقات غیر ضروریات سے فارغ ہو گیا تو وہ ہر بیماری سے، ہر حرص سے، لالچ سے، کینہ سے، بدنگاہی سے، بدگمانیوں سے، غیبتوں سے اور بڑے بڑے گناہوں سے، بیماریوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق کی یہ خاصیت ہے کہ یہ اللہ کی محبت کی ایسی آگ ہے، عشق کی آگ، یہ تمام بیماریوں کو ٹھہرنے نہیں دیتی، جلا کے خاک کر دیتی ہے، سوختہ کر دیتی ہے، اللہ کا عشق وہ دوا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اہل عشق میں خوب رہا کرے، عشق حق کو حاصل کرنے کا طریقہ اہل عشق میں خوب زیادہ رہا کرے اور خدا تعالیٰ کا نام صبح و شام جو شیخ بتا دے اس کو اللہ کا نام صبح و شام محبت سے لیا کرے اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو خوب سوچا کرے اور ان کا شکر ادا کرے، اس طرح اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوائے دل سالکان ہے دلوں میں بہت گرچ بیماریاں رہے حق میں ہر غم سے کیوں ہے گریزاں رہے عشق میں کب تن آسانیاں اللہ کیا کیا ہے غموں سے جو گھبرا جاتا ہے ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا یا دل میں پہلے ہی خوف ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ خوف اللہ تک پہنچنے سے محروم رکھتا ہے، مخلوق کا خوف، اور یہ شرک خفی ہے، یہ بھی شرک ہے، مخلوق کا خوف ہونا، مخلوق کی وجہ سے نیک کام سے رک جانا۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کی عادت ہے اشراق پڑھنے کی اور کوئی مہمان آ گیا تو اس نے اس خیال سے کہ مہمان دیکھ لے گا نفل چھوڑ دیا، تو یہ بھی شرک ہے، یہ بھی مخلوق کا خوف ہے، اگر اس کی عادت ہے اور اس کا معمول ہے تو اس کو ادا کرے، چاہے وہ دیکھ رہا ہے چاہے کوئی دوسرا چاہے نہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ رک گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر شرک کی گندگی ہے، مخلوق کا خوف ہے، نیک عمل سے اس کو روک دیا۔ ہاں اس کا معمول ہی نہیں ہے اور ایک شخص آ گیا اس کو اب جو پڑے گا تو وہ اس کو دکھلانے کے لیے پڑے گا، یہ ریاکاری ہے، یہ بھی شرک ہے، لہذا جو اپنا معمول ہے کسی کے آنے سے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے راستے میں غم آتے ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، تو جو بیوقوف آدمی ہوتا ہے، کم ہمت آدمی ہوتا ہے، بزدل ہوتا ہے، وہ اس سے گریز کرتا ہے، پھر رک جاتا ہے نیکی سے، تو یہ خیال چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کے راستے میں کچھ غم اٹھانا پڑے گا، ہاں یہ ہے کہ وہ غم ہماری استعداد سے زیادہ ہرگز نہ ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استعداد سے زیادہ مشقت نہیں ڈالتے، تو بس نفس چوری کرتا ہے، ہمت ہوتی ہے جس طرح بھینس کے پاس دودھ ہوتا ہے لیکن جب وہ بچہ دیتی ہے تو کچھ دودھ اپنے بچے کے لیے اوپر چڑھا دیتی ہے، گوالا لاکھ کوشش کرتا ہے وہ دودھ نہیں دیتی، اور جب اس کا بچہ آتا ہے تو پھر وہ اس کو دودھ پلاتی ہے، وہ بچہ ہوا چڑھایا ہوا دودھ۔ اسی طرح ہمارا نفس بھی ہمت چوری کرتا ہے اور جب گناہ کا موقع آتا ہے تب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، تو اس لیے یہ خیال کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے راستے میں مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ورنہ اللہ کو ہم نہیں پا سکیں گے اور خدا نخواستہ محروم چلے جائیں گے، ہمت کر کے ہر رکاوٹ کا، ہر غم کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہر مجاہدہ اٹھانا چاہیے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم انہیں راستہ عطا فرماتے ہیں اپنے تک آنے کا اور ہم انہیں مل بھی جاتے ہیں۔ رہے حق میں ہر غم سے کیوں ہے گریزا رہے عشق میں کب تن آسانیاں رہے یہ خون تمنا کا انعام دیکھو انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ اس کی ویرانیوں کو جو اپنی ناجائز خواہشات سے دل کو ویران کرتا ہے اپنے دست مبارک سے وہ خود اس دل کو آباد کرتے ہیں. ان کا آباد کیا ہوئے کی کیا بات ہے جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں, کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. اور عشق میں جان جو گنواتا ہے اپنا عالم خود بناتا ہے.
یہ خون تمنا کرنا دے ہو جو ویرانیاں ہیں صداؤں کی مرضی میں اپنی رضا کر فقیری میں دے مرضی سے اپنی رضا کر فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں
بادشاہت کی جمع ہے. فقیر میں بھی بادشاہت کا مزہ نہیں بلکہ سینکڑوں سلطنتوں کا مزہ فرمایا. سلطانیاں جمع ہے یہ فقیر میں بھی سینکڑوں سلطنتوں کا مزہ دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں اولیاء اللہ. بلکہ سلطنتیں کیا چیز ہیں, بادشاہ سلطان اپنے دل میں رکھتے ہیں. سدا ان کی مرضی پہ اپنی رضا کریں, اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دینا, یعنی ہر گناہ سے بچ جانا, اپنے نفس کو مٹانا. نفس مٹانا کیا ہے, گناہ چھوڑتے جاؤ نفس مٹتا جاتا ہے. جتنا نفس مٹتا جائے گا اتنے ہی خدا تعالیٰ کی مہربانی ہوتی جائے گی. اور فقیری میں بھی خود کو بادشاہوں سے بڑا دل رکھ لو. اصل غنا دل کا غنا ہے, دل مستغنی ہوگا اگر جہاد میں سونا نہ ہوگا. ایک فقیر جا رہے تھے بزرگ اللہ والے, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو لوگ شاہ صاحب کہتے ہیں, آخر آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ تو کہا بخانہ زر نمی دارم فقیرم بولے دارم خدائے زر امیرم, کہ میرے گھر میں سونا نہیں ہے میرے پیارے بلکہ میرے گھر میں خالق سونا ہے. میں دل میں خالق سونا رکھتا ہوں, پھر سونے کی میرے سامنے کیا حقیقت ہے؟ تو یہ دولت کو حاصل کروں, یہ ہے اصلی دولت. باقی سب دولت دھوکا ہے, چھوٹ جانے والا ہے. چمک دمک پیسے کی لوگ سلام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. ایک رئیس جاتے تھے تو لوگ ان کو سلام کرتے تھے, وہ آہستہ سے جواب دینے کے بعد آہستہ سے کہتے تھے کہہ دوں گا. تو کسی خادم نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہہ دوں گا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی بات یہ ہے کہ جب میرے پاس یہ مال و دولت نہ تھا ایک زمانے میں تو کوئی مجھے پوچھتا نہیں تھا, جب سے میرے پاس مال آیا ہے لوگ مجھے عزت سے سلام کرتے ہیں. تو در حقیقت یہ مجھے سلام نہیں کرتے, میرے مال کو سلام کرتے ہیں. تو میں بھی کہتا ہوں کہ میں کہہ دوں گا, تو میں جب گھر جاتا ہوں تو جو تجوری ہے اس میں منہ کہہ کے کہہ دیتا ہوں کہ فلاں فلاں نے تجھ کو سلام کہا ہے. تو یہ مال و دولت سے ہماری عزت نہیں ہے بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو زیادہ تقویٰ والا ہوگا اتنا ہی زیادہ معزز ہوگا اللہ کے نزدیک. اور جو اللہ کے نزدیک معزز ہوتا ہے مخلوق اس کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے. اصلی عزت یہی عزت ہے.
فدا ان کی مرضی سے اپنی رضا کر فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں فقیری میں دیکھے گا سلطانیاں تیرے ہاتھ سے مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں. ویرانیاں
ہیں. اللہ تعالیٰ اس دل کی تعمیر اپنے دست مبارک سے کرتے ہیں. جس طرح کسی ملک میں کسی خطے میں زلزلہ آ جاتا ہے تو وہ علاقہ آفت زدہ قرار دے دیا جاتا ہے. اور پہلے زمانے میں منصف اور مخلص اور اچھے بادشاہ اس علاقے کی تعمیر کا حکومتی خرچے پر اعلان کیا کرتے تھے کہ اس علاقے کی تعمیر شاہی خزانے سے کی جائے گی. تو اسی طرح سے جو آدمی اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑتا ہے اور ناجائز خواہشات سے اس کو ویران کرتا ہے, اللہ تعالیٰ خود اپنے دست مبارک سے اس دل کی تعمیر فرماتے ہیں.
تیرے ہاتھ سے تیرے تعمیر ہوں میں, مبارک مجھے تیری ویرانیاں. جو پیتا ہے ہر وقت سکون تمنا, اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں. جو پیتا ہے ہر وقت تو تمنا, اسی دل پہ نسبت کی تابانیاں.
ناجائز خواہشات کا خون پینے, یہ خون پینے کی اصطلاح بڑے بڑے علماء ہمارے حضرت کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے اور یہی عرض کرتے تھے کہ خون تمنا, درد محبت, درد دل, یہ اصطلاحات کہیں دنیا میں کسی کے بیان میں نہیں سنی. ہمارے حضرت ہی نے یہ اصطلاحات استعمال فرمائے کہ اپنی ناجائز خواہشات کا خون پی جا. فرمایا کہ خون پینا حرام ہے لیکن نفس کی خواہشات کا خون پینا فرض عین ہے, فرض عین. کسی آدمی کو چھٹی نہیں ہے اس سے کہ ارے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. جیسے یہ بیٹھے ہیں صاحب, ہر بات میں کہہ دیتے ہیں کہ میں نے کبھی یہ کام کیا نہیں. تو جب کام نہیں کیا تو اتنے بڑے کیسے ہو گئے معلوم نہیں. اسکول بھی پڑھا ہے انہوں نے کہ نہیں پڑھا, کوئی کام کیے ہی نہیں. جب اسکول گئے تھے کہہ دیتے کہ میں نے کبھی اسکول نہیں پڑھا اس لیے اسکول نہیں پڑھوں گا, کبھی کھانا نہیں کھایا اس لیے کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا. وہاں سب عقل آ جاتی ہے. لیکن جب کوئی کام ہم کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتا, یہ مجھے میں نے کبھی کیا نہیں. تو یہ چھٹی نہیں ملتی. یہ مت سمجھو کہ ہم بچ جائیں گے, خدا تعالیٰ کے یہاں مقدمہ قائم ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں سے بھیجا, بشر میں سے بھیجا کہ کسی کو یہ حجت کرنے کا موقع نہ ملے کہ اے اللہ یہ انبیاء نے جو آپ کے راستے میں مجاہدہ کیا یہ تو کوئی اور مخلوق تھے اور ہم کوئی اور مخلوق ہیں, ہم تو انسان ہیں, مٹی کے بنے ہوئے ہیں, اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انبیاء کو بھیجا, پھر صحابہ کو بھیجا, اور ان کے عشق و محبت کی قصے قیامت تک قائم رہیں گے اور ان کی جانکاری اور ان کی وفاداری اور وفا شہاری اور جان فدا کرنا یہ سب کی سب قیامت تک کے لیے حجت ہیں. پھر ان کے بعد تابعین اور تبع تابعین اور اولیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہر طرح سے اپنی جان کی بازی لگائی, گناہوں سے بچنے میں, اللہ کو راضی کرنے میں, اللہ کو خوش کرنے میں اور اللہ کے بندوں تک دین پہنچانے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی, جان کی بازی لگائی. تو یہ حجت ہے سب کے سب. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے حضرات کو بھیجا کہ کوئی آدمی قیامت کے دن حجت پیش نہ کر سکے کہ یہ کام ہم نہیں کر سکتے تھے. اور کام بھی اتنا آسان بتایا ہے کہ گناہ سے بچ جاؤ, برے کام سے بچ جاؤ تو تم ہمارے ہو جاؤ گے, ہمارے پیارے ہو جاؤ گے. کوئی انسان ضعیف سے ضعیف ہو وہ بھی یہ حجت نہیں کر سکتا کہ گناہ سے بچنا تو ایک ایسا پیڑ ہے کہ کام نہ کرنا ہے. تو ضعیف سے ضعیف آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے. تو یہ فرض عین ہے اپنی ناجائز خواہشات کا خون پینا.
جو پیتا ہے ہر وقت خون تمنا, اسی دل نسبت کی تابانیاں ہیں.
اولیاء اللہ کے چہروں کو دیکھو, یہ نور کی تابانی, تابانی نور کی تابانی. یہ گوری چمڑی کالی چمڑی سے اس کا تعلق نہیں ہے, ورنہ کافر دعویٰ کر دیتے کہ ہمارے اندر زیادہ نور ہے، ہمارے اندر زیادہ نسبت ہے، اس لیے کہ ہماری چمڑی گوری ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نور نسبت اور ہی چیز ہے. چاہے چمڑی کالی ہو لیکن دل میں جو چیز ہوتی ہے اس کا چہرہ ترجمان ہوتا ہے. دل میں اگر نور ہوگا تو چہرے سے نور جھلکتا ہے، آنکھوں سے نور ٹپکتا ہے. اور اگر دل میں گندگی بھری ہوئی ہے گناہوں کی اور خدا تعالیٰ سے غفلت کی، تو پھر وہی جو آنکھوں سے ٹپکے گی اور چہرے سے جھلکے گی.
جو پیتا ہے ہر وقت سکون تمنا، اسی دل کی نسبت کی تابانیاں ہیں. تجلی ہر ایک دل کی اثر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اثر الگ ہے. مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں، مہربانیاں جیسی قربانیاں ہیں. تجلی ہر ایک دل کی اثر الگ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر سے دنیا کی حقیقت ہے. وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک الامم ان تداعا علیکم کما تداعا الآکلۃ الی قصعتها. فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. رواه أبو داود والبيهقي في دلائل النبوة. حضرت ثوبان رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور گمراہی کے گروہ قریب ہیں کہ ان کے بعض آدمی بعض کو تم سے لڑنے اور تمہاری شان و شوکت کو مٹانے کے لیے بلائیں گے، جس طرح کہ ایک کھانا کھانے والی جماعت جمع ہوتی ہے اور اس کے بعض بعض کو کھانے کی طرف بلاتے ہیں. یہ سن کر صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ لوگ اس لیے ہم پر غلبہ حاصل کریں گے کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس زمانے میں اس زمانے میں بڑی تعداد میں ہوگے، لیکن ایسے جیسے نالوں کے کنارے پانی کے جھاگ ہوتے ہیں، یعنی تم میں قوت اور شجاعت نہ ہوگی، اسی لیے نہایت ضعیف اور کمزور ہوگے. تمہارا روگ اور تمہاری ہیبت دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی اور تمہارے دلوں میں زور اور سستی پیدا ہو جائے گی. کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن یعنی ضعف اور سستی کیا چیز ہے؟ یعنی اس کے پیدا ہونے کا سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے بیزاری اور نفرت. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل کفر سے اہل اسلام کا روڑ جاتا رہا اور اہل کفر جب میں غالب آ رہے ہیں. اس کا راز یہی ہے کہ امت مسلمہ کے دلوں میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو گئی ہے. اس وجہ سے جہاد کی اصلی روح نہیں پیدا ہوتی، اور اسلامی ملک صرف نام کا تو اسلامی ہے لیکن اکثریت اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ بے پردگی، بے حیائی، سنیما، نائٹ کلب، ٹیلی ویژن اور پوری زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور اور اہل مغرب کی عیاشی کے خطوط پر محو گردش ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ہدایت کے لیے اسباب پیدا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، معاشرت اور چند متفرج سنتیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے، متکبروں کی طرح کن آنکھوں سے نہ دیکھتے، نگاہ نیچی رکھتے، غایت حیا کی وجہ سے کسی کو نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے۔ سنت برتاؤ میں سختی نہ فرماتے، نرمی کو پسند فرماتے، آپ انتہائی نرم مزاج، حلیم الطبع اور رحم دل تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلتے وقت پاؤں اٹھاتے تو قدم قوت سے اکھڑتا تھا اور قدم اس طرح رکھتے تھے کہ ذرا آگے کو جھک جاتے، تواضع کے ساتھ قدم بڑھا کر چلتے، گویا کسی بلندی سے پستی میں اتر رہے ہیں۔ سب میں ملے جلے رہتے تھے، یعنی شان بنا کر نہ رہتے تھے بلکہ کبھی کبھی مزاح بھی فرما لیتے تھے۔ اگر کوئی غریب یا کوئی بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سڑک کے کنارے پر سننے کے لیے بیٹھ جاتے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو سینہ مبارک سے ہانڈی کھولنے کی سی صدا آتی، خوف خدا کی وجہ سے یہ حالت ہوتی تھی۔ گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کسی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے، اسی لیے رات کو باہر جانا ہوتا تو آہستہ سے اٹھتے، آہستہ سے جوتا پہنتے، آہستہ سے کباڑ کھولتے، آہستہ سے باہر تشریف لے جاتے، اسی طرح گھر میں تشریف لاتے تو آہستہ سے تشریف لاتے تاکہ سونے والوں کو تکلیف نہ ہو اور کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ جب چلتے تو نگاہ نیچی زمین کی طرف رکھتے، مجمع کے ساتھ چلتے تو سب سے پیچھے ہوتے اور کوئی سامنے سے آتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے سلام کرتے۔ نگاہ نیچی رکھنے میں یہ کتنا فائدہ ہے، اس سنت کو ہم اختیار کریں، ہر سنت میں کروڑوں فائدے ہیں۔ نگاہ کو نیچی کر کے چلنے کی ہم عادت ڈالیں بجائے اس کے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلیں، جہاں کھٹکا ہوا وہاں دیکھا کہ کیا کون سا دروازہ کھلا ہے، کیا کون جھانک رہا ہے اس میں سے، اور یہ بنگلہ کیسا بنا ہے، وہاں گاڑی کیسی ہے، ادھر ادھر دیکھتے پھرنا جو ہے یہ بدنگاہی کا بھی اس میں جو ہے سخت اندیشہ ہے، اس سے نگاہ خراب ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ نیچے نگاہ کر کے چلنے کی اگر عادت ہو تو بہت آفتوں سے ہم محفوظ رہیں گے اور سنت کا طریقہ بھی اختیار ہو جائے گا۔ نشر التیسری ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ گاہ گاہ گٹھے ہوئے نالین میں نماز بھی پڑھ لیتے کیونکہ وہ پاک ہوتے تھے اور اس وقت عرف میں یہ خلاف ادب نہ ہوتا ہوگا، پر آپ نے چاندی کی انگشتری بنوائی تھی اور اس سے مہر لگاتے تھے اور التزام اور تمام کے ساتھ نہ پہنتے تھے۔ یہ جو انگوٹھی پہننا بعض لوگ سنت سمجھتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگوانے کے لیے جو فرامین آپ کی جاری ہوتے تھے بادشاہوں کے نام، ان پر مہر لگانے کے لیے آپ نے یہ انگوٹھی بنوائی تھی، آپ کا معمول نہ تھا اس کو پہننا۔ جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اس کا نگین حبشے کا تھا۔ شروع بخاری میں مذکور ہے کہ ملک حبشہ کا ایک پتھر تھا یا اس کا رنگ حبشیوں کا سا یعنی سیاہ تھا، اور وہ مہرہ یمانی یا عقیق تھا، اور ان سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ کی انگشتری چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ اسی کا تھا. میرے نزدیک نگین سے مراد خانہ نگین ہے، یعنی نگین رکھنے کا حلقہ، اور کسی چیز سونے وغیرہ کا نہ تھا جیسا بازے بنوا لیتے ہیں. اور انہی سے ایک روایت میں ہے، گویا اس کی سفیدی اور چمک آپ کے ہاتھ میں اس وقت میری نظر میں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان روایات کا اختلاف پر اعتبار اختلاف حالات سے ہے. خوب بصیرت حاصل کر لو اور خلاف کو چھوڑ دو. اور اس انگشتری پر یہ منقوش تھا، محمد رسول اللہ، اس طرح سے کہ محمد ایک سطر اور رسول ایک سطر اور اللہ ایک سطر. روایت کیا اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور جب آپ بیت الخلاء میں جاتے تو انگشتری نکال دیتے، اور اس کو جب پہنتے تو دانے ہاتھ میں پہنتے. امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ آپ دانے ہاتھ میں انگشتری پہنتے تھے، اور آپ کی تلوار قبیلہ حنیفہ کی ساخ کی تھی، اور اس کی موٹ کی کنڈی یعنی تلوار پکڑنے میں جس جگہ پر ہاتھ رہتا ہے اس کے سرے پر جو روک ہوتی ہے وہ چاندی کی تھی. سونے اور چاندی کا استعمال امت پر بنا ہے، جائز نہیں ہے. جیسے برتن وغیرہ یا کوئی ہلال کوئی بھی چیز بنوا لینا سونے یا چاندی کی، نہ عورتوں کو جائز ہے نہ مردوں کو جائز ہے. عورتوں کے لیے زیور پہننا جائز ہے سونے چاندی کا، لیکن استعمالی برتنوں برتن بالکل جائز نہیں ہے، نہ مرد کے لیے نہ عورت کے لیے. الحمدللہ. اچھا، یہ خاص اعلان یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج رات کو ہمارے شیخ قطب زماں عارف باللہ شیخ العلماء شیخ حدیث مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب قدام اللہ ذلہم علینا کا اردو میں بیان ہوگا ڈھاکہ میں، جو براہ راست پوری دنیا میں سنایا جائے گا. حضرت والا کی ویب سائٹ ہے www.khanqahpt.com، اس پر براہ راست سن سکتے ہیں. اور یہاں حضرت کے طالبین نے بھی ہمارے احباب جیسا پہلے جمع ہوتے رہے ہیں یہاں آ کر سن سکتے ہیں، اور کانفرنس کال پر بھی یہ بیان ان شاء اللہ تعالیٰ حسب معمول سنایا جائے گا، اور قربت السالکین مسجد اختر میں بھی حضرت والا کا یہ بیان براہ راست سنوایا جائے گا. وہاں بھی جو احباب حاضر ہونا چاہیں وہاں حاضر ہو کر سنیں. اور مرکز تربیت خواتین جو قربت السالکین کے خواتین کے لیے جہاں انتظام ہے، تو وہاں پر خواتین کے لیے بھی انتظام ہے، اور اختر کے گھر پہ بھی خواتین آ کر سن سکتی ہیں. لیکن حالات کے پیش نظر اگر گھر میں ہی سن لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، رات بھی دیر ہو جاتی ہے بہت، تو گھروں میں اپنے سننے کا ضرور اہتمام کریں حضرت والا کے بیان کا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے. اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے تمام گناہوں کو, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ اپنی درجائے رحمت بہا دے. اے اللہ اپنی رحمت کے خزانے لٹا دے. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے, گناہوں سے نفرت عطا فرما دے. اے اللہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو, ایک ایک ادا کو, ایک ایک اشارے کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اے راستے میں ہمیں جان کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ اپنے عشق و محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دے. اے اللہ غیروں کے طریقوں کو ہمارے دلوں سے نکال دے, اس سے نفرت عطا فرما دے. اے اللہ کافروں اور جانوروں اور ہندوؤں اور نصارہ ہو یہود و نصارہ کے طریقوں کو اے اللہ ہر مسلمان کے گھر سے نکال دے, ہر مسلمان کے دل سے نکال دے. اے اللہ ہر مسلمان کو ان طریقوں سے نفرت عطا فرما دے. اور اے اللہ اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اداؤں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما, ان طریقوں سے محبت عطا فرما, جان سے زیادہ محبت عطا فرما. اے اللہ اپنی محبت کاملہ ہم سب کو عطا فرما, اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے سینوں کو بھر دے, اپنے عشق و محبت سے ہمارے سینوں کو بھر دے. اے اللہ ہم سب کو اپنے عشق و محبت کامل عطا فرما. اے اللہ اپنے راستے میں جان کی بازی لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس کے فریب اور ہیلوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما, کہ وہ تو جہنم ہی کی طرف لے جانے والا ہے. اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما. اے اللہ اس کے قریب پھٹکنے سے بھی ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس جہنم کے قرب کا بھی ہم تحمل نہیں کر سکتے. اے اللہ اس کے قرب کا بھی تحمل نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمیں جہنم سے دور کر دے, جہنم کو ہم سے دور کر دے. اور اے اللہ ہم کو جنت سے قریب کر دے. اے اللہ جنت کو ہم سے قریب کر دے. اے اللہ اپنے دیدار کا شوق نصیب فرما, اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما, فکر آخرت نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی حقیقت ہمارے دلوں پر منکشف کر دے, آخرت کی حقیقت ہمارے دلوں پر منکشف فرما دے, فکر آخرت نصیب فرما دے, آخرت کی جائیداد بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آخرت کے خزانے لوٹنے کی توفیق عطا فرما. دنیا مردار سے اللہ ہم کو بیزار کر دے. اللہ دنیا مردار سے ہم کو بیزار کر دے. اے اللہ اپنی محبت کی چاٹ ہم کو لگا دے. اے اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دے اور اپنی محبت کی چاٹ ہم سب کو لگا دے. اے اللہ اپنی محبت کی چاٹ ہم سب کو لگا دے. اور اس راستے میں اللہ ہر مشکل کو اٹھانے کی توفیق عطا فرما, خوشی خوشی مشکل اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خوشی خوشی گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما, خوشی خوشی نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے. اے اللہ ذکر و تلاوت کا شوق عطا فرما دے. دل کو بہلانے کے لیے گناہوں کے بہت اسباب ہیں. اے اللہ بہت اسباب ہیں لیکن دل بہلتا نہیں ہے, دل اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور پیتے ہیں اور عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور پیتے ہیں اور عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اے اللہ یہ سلسلہ رکتا ہی نہیں, عذاب ہی عذاب ہے. گناہ آپ سے دوری ہے, آپ سے دوری سب سے بڑا عذاب ہے. اے اللہ اپنی دوری میں ہمیں مبتلا نہ فرمانا. آپ سے دوری سے بڑا کوئی عذاب نہیں. اے اللہ آپ سے دوری سے بڑا کوئی عذاب نہیں. اے اللہ آپ سے دوری میں مبتلا نہ ہونے دیجیے. اے اللہ اپنے قرب عطا فرما دیجیے. اے اللہ اپنا قرب اعظم نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنا قرب اعظم نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں دور نہ ہونے دیجیے, ہمیں اپنی ذات عالی سے دور نہ ہونے دیجیے. اور قریب کر لیجیے, اور قریب کر لیجیے, اور قریب کر لیجیے. اے اللہ ہم کو اپنی ذات عالی سے بالکل چپکا لیجیے. اے اللہ ساری کائنات سے, اللہ ساری کائنات کی طاقت مل کر بھی ہمیں آپ سے ایک ذرہ جدا نہ کر سکے. اے اللہ ہمیں ایسی محبت ایسا عشق عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں اس دولت سے سرفراز فرما دے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستقر عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بڑوں کا ادب نصیب فرما دے. چھوٹے آج کل بڑے بنے جا رہے ہیں، اپنی عقل پہ چلتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں، ماں باپ کا مقابلہ کرنے لگے ہیں، بڑوں کا مقابلہ کرنے لگے ہیں، اپنی عقل کو بڑا سمجھنے لگے ہیں۔ یہ سب یہی فتنوں کی وجہ سے، موبائلوں کی وجہ سے بد اخلاقیاں بڑھ چکی ہیں۔ اپنی عقل پہ چلنا، اپنی رائے پہ چلنا، اپنی مرضی پہ چلنا، اے اللہ اس برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی بھی حفاظت فرما، بچے بچے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما دے، یا اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما دے، بہترین اخلاق نصیب فرما دے، اور وہ تمام برے اخلاق سے ہم سب کو پاک فرما دے۔ ہمارے بیماروں کو صحت کاملا عاجلا مستمر عطا فرما، تمام بیماروں کو یا اللہ، تمام چھوٹی بڑی بیماری، مہلک بیماری ہو، چھوٹی بیماری ہو، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اور جو مسلمان بھائی مبتلا ہے اللہ ان کو خوب خوب صحت عطا فرما، ہمارے بڑوں کو ہمارے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھیے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال و بابرکت روزی عطا فرما، اور جن کی تنگی ہے اللہ ان کو فراغ نصیب فرما، تمام معصیت سے، مصیبت سے، حادثات سے، پریشانیوں سے، مسائل سے ہم سب کی حفاظت فرما، آسانیاں عطا فرما، فراغی عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو نہیں مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منه عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دو چیزیں بار بار میں کہتا رہتا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے بھی اور سب دوستوں اور متعلقین کی اصلاح کے لیے، کہ سنتوں کا خوب اہتمام، سنتوں کی یہ کتاب بہت ہی زبردست دولت ہے، اس میں تمام سنتیں بالکل آسان، اور اس میں جتنی دعائیں ہیں انتہائی مختصر، روایتوں میں بڑی بڑی دعائیں بھی ہیں، لیکن ان میں ہمارے حضرت نے آسانی کے لیے مختصر مختصر آسان آسان دعائیں تحریر فرمائی ہیں، تعلیم فرمائی ہے۔ یہ کتاب اس کی بہت قدر کرنی چاہیے، اور اس کو بار بار تکرار کرنی چاہیے۔ سنتوں کا اہتمام کریں گے، گندگی خود دھل جائے گی، انشاءاللہ گناہوں سے بھی نفرت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ہر سنت میں خدا تعالیٰ کی محبت کی تاثیر ہے۔ جب سنت کو اختیار کریں گے خدا کی محبت ملے گی، جب خدا کی محبت ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے خود ہی نفرت ہو جائے گی۔ سنتوں کا اہتمام کریں۔ اور دوسرا میں بار بار کہتا ہوں کہ بہشتی زیور کا مطالعہ تمام خواتین بھی کریں، مرد بھی کر لیں، کیونکہ مردوں کو بھی پھر اس میں اپنی خواتین کی اصلاح میں مدد ملے گی، اپنی غلطیوں کا بھی احساس ہوگا اور اصلاح میں بھی مدد ملے گی۔ تو بہشتی زیور کو خاص طور سے جو چوتھا حصہ ہے اور ساتواں حصہ ہے، اور عورتوں کو شوہروں سے نباہ کا طریقہ، اور شوہروں کے حقوق، اس کا خاص طور سے مطالعہ کرنا چاہیے، اور اصلاح اخلاق جو ساتواں حصہ ہے اس کو بھی بطور خاص ہر مرد و عورت اس کو بار بار پڑھے، کیونکہ یہ واقعتاً اس میں بامسمہ کتاب ہے۔ بہشتی زیور اس کا نام ہے، یعنی جنت کا زیور، تو یہ جنت کا زیور ہم پہنیں، بجائے اس کے کہ سونے اور چاندی کے کنگنوں میں ہم گم ہو جائیں، فیشنوں کے اندر گم ہو جائیں، کپڑوں کے اندر انہیں مار کو اصلی زیور کو حاصل کریں جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کام کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔